الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله رب العزة کا احسان کہ اس وقت ہم اور آپ ایک ایسے پہاڑ کے دامن میں ایک ایسے پہاڑ کے سائے میں ایک ایسے پہاڑ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ پہ تشریف لے گئے. اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب اور پیارے نبی کی انگلی میں ان کے ہاتھوں میں وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ اس پیارے نبی نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے بھی دور ٹکڑے ہو گئے. ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے آج اسی پہاڑ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پروردگار جب اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی رضا اور اپنی جنت سے نوازنا چاہتا ہے تو اللہ نیکیوں کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے نیکیوں کا یہ بڑا راستہ آسان کر دیا اور اس کے فضل و کرم سے ہم اس شہر مقدس تک پہنچ گئے. ہمارے اس سفر کی تین ترتیب ہے: حج سے پہلے مدینہ مکہ مکرمہ کا قیام، پھر حج سے پہلے ہی مدینہ منورہ کا سفر، اور پھر حج کے واسطے یہاں واپسی، اور پھر یہاں سے اپنے وطن کی واپسی. یہ ہمارے اور آپ کے سفر کی ترتیب ہے. ابھی مدینہ منورہ کے سفر سے پہلے ہمارے اور آپ کے پاس یہاں تقریباً 45 گھنٹے موجود ہیں. میرے دوستو، میری مائیں اور بہنیں، ذرا ہم سوچیں کہ اس وقت ہم اور آپ ایک ایسی سرزمین پر ہیں، یہ سرزمین پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی نیکیوں کے بہاؤ کو، اپنے بندوں کی نیکیوں کی قیمت کو کتنا بڑھایا، کتنا بڑھا دیا، جس کو ہم نے اور آپ نے بار بار اور کل بھی سنا کہ ہر ایک نیکی کو اللہ نے 1,00,000 کے برابر بنا دیا. گویا اس شہر میں آنے والا بندہ چاہے دنیا کے کسی گوشے سے آئے، چاہے کوئی انسان کفرستان سے آئے، چاہے گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہو، اور کہ اس سرزمین پر اپنے قدم کو رکھ لے، اور رکھنے کے بعد اگر वो कोई भी एक नेकी करेगा, एक दिरहम खर्च करेगा, एक सुभानअल्लाह पढ़ेगा, तो परवरदिगार ये नहीं देखता कि मेरा ये बंदा गुनाहों में लथपथ होकर आया, मेरा ये बंदा गुनाहों में डूबा हुआ आया, ये नहीं देखता। परवरदिगार देखता है कि मेरा बंदा मेरे शहर मुकद्दस में आ गया, इस शहर मुकद्दस की लाज रखकर अल्लाह हर बंदे की एक एक नेकी को लाख बराबर बना देते हैं। लिहाजा हमें ये सोचना है कि अभी मदीने पाक के सफर से पहले जो 45 घंटे बचे हैं, शनिचर को जहर के बाद आगे पीछे हमें जाना है, तकरीबन 40-45 घंटे बचते हैं, इस 45 घंटे को हम जरा और कीमती बना लें। माए बहने और दोस्त अहबाब, एक बात ध्यान में रखें कि हम यहाँ से हरम की तरफ जाते हैं, आमतौर पर हम ये समझते हैं कि हरम में जाने के बाद हम नेकियां करेंगे। याद रखें, हरम में पहुंचने से पहले हमारे दिल और दिमाग, हमारे दिल और रूह की जो कैफियत होगी, उसका असर हरम में पहुंचने के बाद रहेगा। अगर हम अपने होटल से निकलते हुए हरम तक दुनिया की बातें करते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए, बेफायदा बातें करते हुए, बिल्डिंग, पहाड़, सड़क, गाड़ी, घड़ी, इन चीजों का तबसरा और तस्करा करते हुए हम गए, हरम में अगरचे हम इन्हीं तस्करों और इन्हीं बातों के साथ अगर गए, तो हमारे दिल की कैफियत जल्दी अच्छी नहीं हो सकती। इस बुनियाद पर माँ बहने भी जरा इस बात को सोचें कि हम यहाँ से जब हरम जाएं तो किस तरह जाएं, यहाँ से हरम में दाखिल हो, मस्जिद हराम में दाखिल हो तो किस तरह जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान, अगर हम ये तय कर लें कि होटल से निकलते हुए अगर हम जाते हैं और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद जो हर बंदा हर बंदी को याद है और बड़ी आसानी के साथ इंसान पढ़ लेता है, अगर हम यहाँ से निकले और निकल कर हम हरम की तरफ जाएं, तो आप समझते होंगे, आपको मालूम होगा कि एक मिनट में कोई भी अल्लाह का बंदा 12 दफा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सकता है। और 12 दफा अगर किसी ने सूरह इखलास को पढ़ा एक मिनट में, तो जाहिर बात है कि आपने सुना होगा, ये सही रिवायत है कि 3 दफा जिसने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा उसे एक कुरान का सवाब, एक कुरान का सवाब। तो जाहिर है कि अगर किसी ने 12 दफा पढ़ा तो 4 कुरान का सवाब उसे मिला। अब आप अंदाजा लगाएं, माँ बहने भी जरा इस बात को नोट करें कि अगर हम होटल से जाते हुए हमें 8 मिनट लगते हैं या 10 मिनट लगते हैं, उस 8-10 मिनट में हम 5 मिनट अगर पढ़ते चले जाएं, तो जाहिर बात है कि 5 मिनट में हम कम से कम 60 दफा पढ़ लेंगे सूरह इखलास। तो भैया, होटल से निकलते हुए हरम तक जाते हुए हमने अगर 60 मरतबा यानी 60 मरतबा अगर हमने पढ़ दिया सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की सूरह, तो आप अंदाजा लगाएं तकरीबन 20 कुरान खत्म करने का सवाब हमें मिला। और ये 20 खत्मे कुरान का सवाब ये तो हमारे अपने वतन में है, दूसरे मकाम पर है। इस शहर में अगर हमने पढ़ा तो याद रखें कि 20 लाख कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। माँ बहने जरा इस कीमती सवाब को अपने जहनों में बैठाएं, अहबाब भी अपने इस सवाब को अपने जहनों में बैठाएं कि अगर हम रोजाना 5 वक्त में या 4 वक्त में या 3 वक्तों में अगर हम ये लाजिम कर लें, तो गोया हर एक नमाज के पहले पहले हमें 20 लाख कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये शहर मुकद्दस की अजमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बढ़ा दी है, लिहाजा इतना आसान है हमारे लिए नेकियों का कमाना। अब ये 20-20 लाख कुरान पढ़कर हम कभी अपने माँ को सवाब पहुंचाएं, कभी कभी दादा को पहुंचाएं, कभी किसी नाना को पहुंचाएं, अपने रिश्तेदार को पहुंचाएं, अपने अकरबा को पहुंचाएं, इस शहर में रहते हुए अगर हर नमाज से पहले 20 खत्मे कुरान का सवाब या 20 लाख खत्मे कुरान का सवाब अगर हम पहुंचाते रहेंगे, हमारे मरने के बाद परवरदिगार किसी न किसी ऐसे बंदे को जरूर ये तौफीक देगा कि हम अपनी कब्रों में होंगे, अल्लाह ऐसे मुकद्दस मकाम पर किसी बंदे को भेजेगा और वो कुरान पढ़ पढ़कर हमें सवाब पहुंचाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अभी چند گھنٹے جو باقی رہ گئے ہیں, چند دن جو باقی رہ گئے ہیں, اس کی قدر و عظمت کو پہچانے. آتے جاتے ہوئے وقتوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ گزارے بلکہ نیکیوں کو کمائے. ماں بہنیں ذرا دل کے کانوں سے سنیں, اللہ شامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اور شامی نام کی ایک کتاب ہے جو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, تقریباً ہر مدرسے کے بڑے کتب خانے میں وہ کتاب موجود ہے. ان کا انتقال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا جوانی کے عالم میں, اور ایک ایسی کتاب لکھی جس کتاب کے بارے میں نہ خود ان کو یقین تھا کہ میری کتاب اتنی مقبول ہوگی کہ آنے والے زمانے کے ہر بڑے مدرسے میں وہ کتاب موجود ہوگی. مگر اللہ کی شان, ماں کی محنت, ماں کی دعائیں اور ماں کا اخلاص دیکھیے کہ ماں کا حال یہ تھا کہ ہر ہفتے اپنے شامل کے شام میں رہتے ہوئے ہر ہفتے وہ 100,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے ایصال ثواب کرتی تھی. 100,000 مرتبہ کس طرح وہ اپنے گھروں کا کام کرتی ہوں گی, کس طرح اپنے وقت کو بچاتی ہوں گی. بہرحال میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اب جو ہمارے پاس اس مقدس سرزمین پر جو وقت حد سے پہلے بچا ہوا ہے, اس کو ہم مزید قیمتی بنائیں, آتے جاتے ہوئے وقتوں کو بھی قیمتی بنائیں, اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہوٹل سے جاتے ہوئے ہمیں سورہ اخلاص یا کوئی اور سورہ پڑھتے ہوئے جانا ہے, حرم سے واپس لاتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے آنا ہے کہ پروردگار آپ کے اس حرم میں خانے کعبہ کے سامنے, غلاف کعبہ کے سامنے, حتیم اور منتظم کے سامنے, مطاف کے سامنے, اللہ جن عظمتوں کے ساتھ, جن محبتوں کے ساتھ, جس آب و زاری کے ساتھ اللہ ہمیں یہاں سے رہنا تھا, بیٹھنا تھا, سجدہ کرنا تھا, اللہ ایسا نہ کر سکے. اے اللہ ہمارے اس طرح کی عبادت کو معاف فرما کر قبول فرما لے. تو استغفار کرتے ہوئے ہمیں وہاں سے آنا ہے میرے دوستو. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہمارے اور آپ کے لیے یہاں سے مدینے پاک کا سفر ہے. یاد رکھیں جس طرح پروردگار نے اس شہر کو مقدس بنایا, اسی طرح مدینہ منورہ کو اللہ رب العزت نے شہر مقدس بنا دیا. جس طرح پروردگار نے اس کو حرم محترم بنایا, اسی طرح مدینے پاک کو بھی اللہ نے حرم محترم بنایا ہے. یاد رکھیں, مگر عجیب بات ہے کہ مکہ مکرمہ یہ محترم تھا شروع سے, اور مدینہ منورہ پہلے اس کا نام مدینہ نہیں بلکہ یثرب تھا. ایک ناپسندیدہ لفظ ہے یثرب, یثرب اس کا نام تھا. مگر جب سرکار دو عالم سید کائنات تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے یہاں سے اس سرزمین پر پہنچے ہیں, تو پروردگار کی طرف سے گویا دل بات آئی اور شہر کا نام یثرب رکھنے کے بجائے اب اس کا نام مدینہ طیبہ ہو گیا. اس شہر مقدس کی عظمت, اس کا تقدس, اس کی قدر و منزلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے. جس ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے وہ مقام بلند عطا فرمایا کہ جنہوں نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کر دیا تو اللہ نے چاند سے کہا کہ میرے نبی کا اشارہ ہو رہا ہے. اے چاند تو اپنے آپ کو دو ٹکڑے کر لے, نبی کے اشارے کو چاند نے سمجھا اور اپنے اس حصے کو دو ٹکڑے کر لیے, اور پھر نبی نے جب دوبارہ اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے ایک طرف آ کر مل گئے. جس نبی کی انگلی میں اللہ نے یہ عظمت و طاقت اور قوت رکھی ہے کہ جس نبی نے ایک چادر میں ایک پانی کے چھوٹے سے برتن میں انگلی رکھا, اس نبی کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اللہ اکبر, جس نبی کے ناخن, جس نبی کی انگلی, جس نبی کے اشارے, جس نبی کے قدم میں اللہ نے وہ عظمت رکھی ہے, تو اندازہ لگائیں کہ اس نبی سے ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے, نسبت ہماری مضبوط ہو جائے, جس نبی کی محبت سے ہمارا دل لبالب ہو جائے, جس نبی کی محبت سے ہمارا دل بھر جائے اللہ کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں وہ دل بھی کتنا محبوب اور پیارا ہو جائے گا. اس لیے ہمیں مدینہ پاک کا یہ سفر بڑی عظمتوں کے ساتھ, بڑی محبتوں کے ساتھ, بڑی قدر و منزلت کے ساتھ, والہانہ انداز میں, عاشقانہ انداز میں, ہمیں نیاز مندانہ انداز میں یہ ہمیں اور آپ کو مدینہ پاک کا سفر کرنا ہے. عجیب بات ہے, اللہ کے کسی بندے نے ایک عجیب بات کہی ہے, نازا ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے. نازا ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، یعنی ساری دنیا کے حسن و جمال کو، ساری دنیا کی خوبصورتی کو ایک جگہ جمع کر لو، پھول پتیوں کی خوبصورتی کو، ساز و سامان کی خوبصورتی کو، سونے اور چاندی کی خوبصورتی کو، انسانوں کی خوبصورتی کو، یا کائنات کی تمام تر خوبصورتی اور تمام تر حسن و جمال کو ایک طرف رکھ دو، اور دوسری طرف پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ایک طرف رکھو، کہ یہ سارا حسن جو ایک طرف آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو ناز ہو جاتا ہے نبی کے حسن کو دیکھ کر. نازا ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں آسمان پہ جو ستارے ہیں، آسمان پہ جو ستارے ہیں اس کے بارے میں محبت بھرے الفاظ میں ایک شاعر کہتا ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. پیارے آقا مکے میں پیدا ہوئے اور وہاں جب مکے کی سرزمین پر چلے اور یہاں سے چلتے ہی یہ مدینہ تشریف لے گئے، تو آپ کے قدم سے، آپ کے پاؤں سے، آپ کے چپل اور جوتے مبارک سے جو گرد و غبار اور جو دھول اڑے ہیں، یہی اڑتا ہوا دھول اور یہی گرد و غبار جب آسمان پہ پہنچا ہے تو یہ کہکشاں اور چمکتا ستارہ بن گیا ہے. کیا محبت کی باتیں ہیں. نازا ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق، یہ حاجیوں سے کہا جا رہا ہے، یہ ہمیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، یعنی مدینہ جانا ہے تو پاؤں سے نہیں بلکہ اس عظمت اور محبت سے چلو، گویا تم اپنے پاؤں کے سر کے بل چلتے ہو. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے. اگر طیبہ جاتے ہوئے اگر کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، کوئی زخم لگ جاتا ہے، کوئی خون کے قطرے بہ پڑتے ہیں، تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم جائیں مدینہ ماں منورہ تو عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، والحانہ انداز ہو، دل میں یہی جذبات ہوں اور زبان پہ درود پاک ہوں، زبان پہ درود پاک ہو. جو انسان جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا جائے گا، ایک طرف اندازہ لگائیں، پروردگار نے حاجیوں کو اپنے وطن سے بلایا تو وطن سے بلاتے ہوئے پروردگار نے اپنے مہمانوں کو، جسے مہمان حرم بنایا، جسے اللہ نے اپنا مہمان بنایا، اس کی زبان کو اللہ نے ایک ترانہ دیا ہے، اس کی زبان کو اللہ نے ایک نغمہ دیا ہے، اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سی دعا دی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک نغمہ ہے، ایک ترانہ ہے، ایک کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ ایک بہترین سی خوبصورت سی گیت ہے کہ میرے بندے آؤ جھنڈ بنا کر، آؤ قافلے کی شکل میں، مگر تیری زبان پہ لبیک لبیک کا ترانہ ہونا چاہیے. مگر یہی حاجی جب یہاں سے پیارے نبی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو پروردگار نے کہا وہاں جانے سے پہلے پہلے تیری زبان پہ درود و سلام کا ترانہ ہونا چاہیے. لہذا جاتے ہوئے ہماری زبان پر سب سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ درود پاک ہونی چاہیے، صلاۃ و سلام ہونا چاہیے. جو انسان زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھے گا اس کے دل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور محبت زیادہ ہوگی. اللہ کی شان، یہاں ہم ایک دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں تو لاکھ ملتا ہے، مگر وہاں یا وہاں کی زمین سے متعلق اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس دستور کو بنا دیا، چاہے مدینے پاک میں رہو تو بھی دوں گا، مدینے کی سرزمین سے دور رہو گے تب بھی تم اگر صلاۃ و سلام کو پڑھو گے، چاہے مدینے کی سرزمین سے دور رہو گے، میری نبی کی عظمت یہ ہے کہ ہم اس کو وہاں بھی پڑھاتے رہیں گے. اگر تم میرے نبی پر ایک دفعہ درود پاک پڑھو گے ہم اس کو دس بنا دیں گے، ایک دفعہ پڑھو گے دس بنا دیں گے، دس دفعہ پڑھو گے ہم سو بنا دیں گے، اور اگر تم نے میرے نبی پر سو دفعہ صلاۃ و سلام پڑھا، سو دفعہ تم نے درود پاک پڑھا، تو یاد رکھو اس کو ہم ہزار ہی نہیں بنائیں گے بلکہ ہم تمہیں دو نعمتوں سے نوازیں گے. ایک لکھ دیں گے کہ میرا یہ بندہ منافق نہیں ہے، میرے نبی کا سچا شیدائی ہے، نبی کا جو سچا شیدائی ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا. یہ سو دفعہ درود پاک کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملتی ہے کہ میرا یہ بندہ میرے نبی کا سچا شیدائی ہے، میرا پکا مومن بندہ کیا ہے, یہ منافق نہیں ہے. براءت من النفاق و براءت من النار. اور جو نبی کے ساتھ محبتوں کے ساتھ صلوات و سلام پڑھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے؟ اللہ فرماتے ہیں نفاق سے بھی پاک کر دیں گے اور جہنم سے بھی آزاد کر دیں گے. جس نبی پر صلوات و سلام کے پڑھنے کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ نفاق سے نکال کر نبی کر اپنا سچا شہدائی بناتا ہے اور اسے جہنم سے آزاد کرتا ہے, اسی نبی کے دربار میں ہمیں اور آپ کو وہاں پہنچنا ہے. اس لیے ہمیں پورے ادب کے ساتھ, پوری عظمت کے ساتھ ہمیں وہاں سے جانا ہے, پوری عظمت کے ساتھ وہاں جانا ہے. اور کوشش کریں کہ باوضو ہم یہاں سے نکلیں, صلوات و سلام پڑھتے ہوئے نکلیں, اور راستے میں ادھر ادھر کرنے کی بات کے بجائے جیسے جیسے ہم مدینہ پاک سے قریب ہوتے جائیں ویسے ویسے ہمارے دلوں میں عظمت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیٹی جو اپنے گھر سے اپنے میکے روانہ ہو جاتی ہے اور بہت لمبے عرصے کے بعد اگر وہ اپنے ماں کے پاس لوٹتی ہے تو جیسے جیسے اپنے شہر اور اپنے محلے سے قریب ہوتی جاتی ہے اس کے دل کے جذبات امٹتے چلے جاتے ہیں, اس کے دل کے خیالات بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ اپنے گھر میں جیسے داخل ہوتی ہے اس کی بوڑھی ماں لکڑی کے سہارے سے چلتی ہوئی آتی ہے تو محبت کے آنسو دیے بیٹی دوڑتے ہوئے ماں کے پاس جاتی ہے اور اس کے گردن سے لپک جاتی ہے. یہ بے پناہ محبت کی بات ہوتی ہے ایک ماں اور بیٹی کے درمیان, جو ماں اور بیٹی بہت لمبی مسافت اور بہت لمبی دوری پہ ہوتی ہے. ہم اور آپ بھی مدینہ پاک سے بہت دور کی سرزمین پر رہتے ہیں, لہذا جیسے جیسے ہم مدینہ پاک سے قریب ہوتے جائیں ہمارے محبت کے جذبات بڑھتے جائیں, ہمارا شوق بڑھتا جائے, ہمارا عشق بڑھتا جائے, زبان سے درود پاک کے کلمات بڑھتے جائیں, ہمارے دل کا ارمان بڑھتا چلا جائے اور اس بات سے ہم وہاں جائیں کہ پروردگار ہم آپ کے حبیب کے دربار پر آئے ہیں. جس طرح اے میرے اللہ جس طرح آپ نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو. عجیب بات ہے, آپ نے سنا ہوگا, میں بھی اشارہ کرتا ہوں. اللہ بندوں سے کہتے ہیں میرے نبی پر سلام پڑھو, میرے نبی پہ درود پڑھو. اور بندہ کہتا ہے اللہ سے اللہم صلی علی محمد, اے اللہ آپ میرے نبی پہ درود پڑھیے. بڑے عجیب سے جملہ ہے یہ. اللہ بندوں سے کہتے ہیں میرے بندے تم میرے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھو, نبی پر پڑھو, بندوں سے کہا. اور بندہ اگر اسی پر عمل کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی, اے اللہ آپ پڑھیے. اللہ کہتے بندوں سے تم پڑھو, اور جب بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ آپ پڑھیے. کیا مطلب؟ پروردگار آپ نے فرمایا میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو, مگر آپ میرے نبی کی شان اتنی بلند ہے, آپ کی عظمت اتنی بلند ہے, آپ کا تقدس اتنا اونچا ہے کہ میں اپنی گندی زبان سے, میں اپنی ناپاک زبان سے, میں کما حق ہوں جیسا حق ہو سکتا ہے ویسا صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتا. اے اللہ میرے نبی کی شایان شان, آپ میری طرف سے میرے نبی کی شایان شان آپ صلاۃ و سلام نازل فرما دیجیے. اندازہ لگائیے یہ غایت محبت اور انتہا. تو جیسے ایک بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ آپ کی شایان شان صلاۃ و سلام آپ پہ نازل فرما, اسی طرح مدینے سے قریب جب ہم پہنچیں تو پروردگار سے کہیں پروردگار ان ناپاک قدموں سے, ناپاک نگاہوں سے, ناپاک زبان سے, گندے جسم سے آپ کے حبیب کے شہر کی عظمت, اس کا ادب احترام ہم سے نہیں ہو سکتا. اے اللہ اگر کوئی بے ادبی ہو جائے تو اسے معاف فرما کر ہمیں یہاں کی قدردانی نصیب فرما. یہ داخل ہوتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبات اور دلوں کے اندر یہ شوق اور محبت ہونا چاہیے. تو یہاں سے نکلیں تو باوضو نکلیں, اور زیادہ سے زیادہ ہماری زبان پہ درود پاک ہو. وہاں جانے کے بعد, مدینہ منورہ میں جانے کے بعد, اپنے ہوٹل پہ جانے کے بعد کوشش کریں کہ اچھا سا کپڑا پہنیں اور اچھی سی خوشبو لگائیں, عمدہ خوشبو لگائیں. اور خوشبو لگانے کے بعد پھر مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ہم حاضر ہوں. وہ مسجد نبوی جس مسجد نبوی میں تقریباً تمام صحابہ پہنچے, اولیاء کرام پہنچے, دور دراز سے عاشقان نبی وہاں پہنچے ہیں. آج پروردگار نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اس مقدس مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم اس طرح داخل نہ ہوں جیسے اپنے گاؤں اپنے شہر کی مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں. کوئی خیال نہیں دل میں, بس یوں ہی ہم نے چپل اتارا, سنت کا خیال تک نہیں کیا اور وہاں کے گمگمے اور وہاں کے اے سی اور وہاں کے بہترین قسم کے ستون اور بہترین قسم کے گالیچے لگے ہوئے اس کا تذکرہ ساتھیوں میں کہنے لگے, دیکھو یہ کتنا عمدہ, یہ کتنا اچھا, یہ چھتری کتنی اچھی. اللہ اکبر, آج ہم بڑی تمناؤں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور آپ کی مسجد نبوی میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور اس وقت ہمارے آنکھوں میں آنسو نہ ہو یا ہمارے دل کے جذبات بہت بلند نہ ہو بلکہ ہماری زبان پر انہیں دنیا کی چیزوں کے تذکرے ہوں. نہیں نہیں, نگاہیں چھپی ہوں. اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس قابل نہیں تھا مگر آپ نے مجھے پہنچا دیا ہے. کہ اللہ جب یہاں آپ نے پہنچا دیا تو مولا میرے نبی کی شفاعت سے میری مغفرت کر دینا. مدینہ منورہ کی حاضری دو انداز میں ہوتی ہے, ایک حاضری حج سے پہلے اور ایک حاضری حج کے بعد. ہاں اکابر نے دونوں کی وجہ لکھی ہے. انسان مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پہلے حج کر لیتا ہے. حج کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک ندامت, اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار جس شہر میں 1,24,000 انبیاء میں سے تقریباً تمام نبیوں نے, دو نبی کے علاوہ حضرت صالح اور حضرت ہود, یہ دو اللہ کے پیارے بڑے نبی ہیں, ان دو نبیوں کے علاوہ 1,24,000 انبیاء کرام نے یہاں خانہ کعبہ کا طواف کیا اور یہاں حج کے واسطے حاضر ہوئے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً ہندوستان سے 1,000 مرتبہ سفر کیا ہے, 300 مرتبہ انہوں نے حج کیا ہے اور 700 مرتبہ انہوں نے عمرہ کیا ہے. جس شہر مقدس میں سارے انبیاء تشریف لائے, صحابہ کرام تشریف لائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں اولیاء تشریف لائے, مشائخ آئے, کتب آئے, ابداد آئے, اللہ کے سارے چہیتے بندے آئے اور انہوں نے حج کرنے کا حق ادا کر دیا. اے پروردگار, آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے یہاں پہنچایا مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بھی عمل آپ کی شایان شان پر نہیں ہے, میرا ایک بھی عمل صحابہ کے انداز پر نہیں ہے, میرا ایک بھی عمل نبیوں کے طریق پر نہیں ہو سکا ہے. اے اللہ میں بے کس ہوں, میں کمزور ہوں, میرے اندر وہ سلیقہ وہ کیفیت نہیں ہے. اللہ میں کیا کروں, اب تو مجھے اپنے وطن جانا ہے, اگر میرا یہ سارا عمل قبول نہیں ہوا تو کیا ہوگا. تو پروردگار کی طرف سے بندے کو اشارہ ملا, اچھا حج کر چکے ہو اور تجھے اپنے دل میں ندامت ہے, اگر چاہتے ہو کہ تیرا حج سب سے عمدہ بن جائے, تیرا حج قبول ہو جائے اور یہ حج صرف قبول نہ بنے بلکہ یہی حج تیرا نجات کا ذریعہ بن جائے, تو حج کے بعد چلو ذرا میرے نبی کے دربار میں. وہاں جا کر میرے نبی کے دربار میں جب پہنچو گے اور وہاں بار بار ان کو صلاۃ و سلام پڑھو گے اور وہ تیرے حق میں شفاعت کریں گے تو میں تیرے تمام حج کو قبول کر لوں گا. تو یہ حج سے پہلے, حج کے بعد گویا مدینہ پاک جانے کی نسبت یہ ہے. اور حج سے پہلے جو جاتے ہیں مدینہ منورہ تو اس کی نسبت یہ ہے کہ اللہ آپ کے شہر مقدس میں آ گیا, حج کا دن بڑا قریب آتا جا رہا ہے مگر مجھے پہلے سے احساس ہے کہ اللہ میں حج کا حق ادا نہیں کر سکوں گا, اس شان پر میں نہیں کر سکوں گا جس شان سے حج ہونا چاہیے. اللہ میں کیا کروں, مجھے وہ طریقہ نہیں آتا. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میں جیسا بھی حج کروں گا وہ ناقص ہی ہوگا, کم ہی ہوگا, صحابہ اولیاء کے مطابق نہیں ہوگا. تو پروردگار سے اشارہ ملا, اچھا جاؤ حج کرنے سے پہلے پہلے میرے نبی کے دربار میں چلے جاؤ, جب تم وہاں جاؤ گے صلاۃ و سلام پڑھو گے, وہاں ان کے صلاۃ و سلام پڑھ کر ان کو خوش کر کے آؤ گے اور جب حج کرو گے تو ان کی شفاعت سے ہم تمہارے حج کو قبول کر لیں گے. یہ مناسبت ہے حج سے پہلے یا حج کے بعد دربار نبوت میں حاضری کی. تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں جاتے ہوئے سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے. مسجد نبوی میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ, بڑے ادب و احترام کے ساتھ, بڑی عظمت کے ساتھ داخل ہونا ہے. داخل ہونے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا ہے. نمبر دو, وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہے. نمبر تین, کوشش کرنا ہے کہ جو روضہ پاک ہے, جو جاری مبارک ہے, اس کے قریب چل بیٹھیں. کوشش کریں کہ جو قریب جگہ ہے وہ قریب جگہ میں ہم وہاں بیٹھیں, ادھر ادھر نہ بیٹھیں. اور وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں ہرگز نہ ہو. اللہ اکبر, وہاں بھی بیٹھ کر دنیا کی باتیں, وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کے تذکرے اور تذکرے ہرگز نہ ہو, بلکہ مقام صفا وہاں بیٹھیں, ریاض الجنہ وہاں بیٹھیں. ان تمام کی فضیلتیں آپ نے سنی ہوں گی, ان جگہوں پر بیٹھنے کی کوشش کریں اور اپنا زیادہ وقت مسجد نبوی میں ہم گزاریں. عام طور پر حاجیوں اور حجین صاحبہ، ان کے ذہن میں ایک نفس جو ہے ایک خیال ڈالتا ہے، مکہ مکرمہ میں تو عمرہ بھی ہے، حج بھی ہے، حدیم بھی ہے، مطاف بھی ہے، وہاں خانہ کعبہ کو دیکھو تو یہ فضیلت بھی ہے، مدینہ میں تو کچھ ہے نہیں، 40 نماز پڑھنی ہے، یہ انداز ہوتا ہے اپنے اندر کا، سچ کہتا ہوں، مدینہ پاک میں تو 40 نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، گویا ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ 40 نماز با جماعت پڑھ لیں، اس میں ہم پابندی سے شریک ہو جائیں، باقی ہمارا وقت چاہے تو ہوٹل میں گزرے، چاہے باہر بیٹھ کے گزرے، چاہے بازار میں گزرے، یہ ہمارے اندر کا خیال ہوتا ہے، نہیں نہیں، ہم وہاں نبی کے مہمان، ہم وہاں نبی کے مہمان، جو مہمان جس کے گھر پر آتا ہے، اگر وہ مہمان اس کے گھر پر نہیں رہتا، دوسرے تیسرے چوتھے کے ہاں ہمیشہ رہتا ہے اور کھانے کے وقت میں آ جاتا ہے تو میزبان بھی کہتا ہے یہ میرے یہاں تھوڑے ہی آیا، دل کہتا ہے اس کا یہ میرے یہاں تو نہیں آیا ہے، یہ تو جب دیکھو پلا کیا پلا کیا پلا کیا گھومتا پھرتا ہے، میرے گھر تو بس شام کو سونے آ جاتا ہے، میرے گھر تو صرف کھانے آ جاتا ہے، گویا ایک دنیا کا مہمان اگر کسی دنیا دار کے گھر پر آیا اور اس کے گھر پہ زیادہ وقت نہیں لگاتا تو میزبان یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے گھر تھوڑے ہی آیا، ہمارا یہاں مہمان خدا بن کر آئے اور یہاں سے چل کر مہمان رسول بننے جا رہے ہیں اور وہاں رسول کے گھر مسجد نبی میں اگر ہمارا زیادہ قیام نہ ہو تو ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نبی کے مہمان بن کر آئے ہیں یا کچھ اور بن کر آئے ہیں، اس لیے زیادہ وقت ہمارا مسجد نبی میں گزرنا چاہیے، ہمارا یہ وقت قیمتی کیسا بنے کیسے بنے گا، ہم یہیں سے طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہمیں اتنے ہزار درود پاک پڑھنا ہے، روزانہ اتنے ہزار درود پاک پڑھنا، 5000 7000، نمبر 2 روزانہ ہمیں اتنی دفعہ تلاوت قرآن کرنی، اتنا قرآن کریم کی تلاوت کرنی، کہنے سے طے کریں، اور یہ طے کریں کہ اگر اتنا نہیں کیا اور کوئی جسمانی بیماری ہمیں پیش نہیں آئی اور سستی کی بنیاد پر اگر ہم نے چھوڑ دیا تو وہاں کم سے کم 50 ریال یا 100 ریال صدقہ کریں گے، عورتیں اگر یہ طے کر لیں کیا ہمیں اتنی دفعہ درود شریف پڑھنی ہے اور اتنے قرآن کریم کو ختم کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا تو 100 ریال صدقہ کریں گے، اور اپنے شوہر اپنے بھائی سے لے کر نہیں بلکہ اپنے پاس جو خود کا پیسہ اس میں سے صدقہ کریں گے، تو یقین جانے کہ ماں بہنوں کا وہ جو فگر ہوگا وہ پورا ہو کر رہے گا، وہ اس میں فیل نہیں ہوں گی، وہ پورا کر لیں گی، انسان جب اپنے آپ پہ ایک سزا لگاتا ہے کہ میں اگر یہ نیکی نہیں کر سکا، سستی اور غفلت کی وجہ سے نہیں کر سکا تو میں صدقہ کروں گا، تو اس کا نفس اس کو اکساتا ہے جلدی جلدی پورا کر لے ورنہ تجھے صدقہ دینا پڑے گا، مال نکالنا پڑے گا، یہ ایک بہت اچھا ٹریک ہے، یہ بہت اچھا انداز ہے کہ ایک آپ ایک فگر طے کریں کہ ہمیں اتنی دفعہ درود پاک اور اتنی دفعہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اگر سستی اور غفلت کی بنیاد پہ نہ کر سکے تو اس صورت میں ہم اتنا صدقہ کریں گے تو یقیناً آپ کا یہ فگر پورا ہو جائے گا، وہاں مدینہ منورہ میں ایک اور مسجد ہے جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے، یہ دنیا کی چوتھی عظیم اور سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد قبا، یہ دنیا کی چوتھی عظیم مسجد ہے جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا عمرے کے برابر فضیلت رکھتا ہے، اس لیے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی چاہیے کہ اس مسجد میں جائیں، دوسری مسجد وہاں مسجد قبلتین کہلاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت آپ نماز پڑھا چکے تھے صحابہ کرام کو، اسی درمیان قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا، تو آپ نے اسی نماز میں بالکل مخالف سمت آپ ہو گئے اور پھر آپ نے نماز کو مکمل کی، چونکہ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد میں ایک ہی نماز 2 قبلے کی طرف پڑھی گئی ہے، اس لیے اس کا نام مسجد ذوالقبلتین، 2 قبلے والی مسجد، یہ مسجد وہاں پہ اہم ہے، اور بھی بعض مسجدیں وہاں اہم ہیں جو آپ وہاں جائیں گے تو ٹور والے آپ کو دکھا دیں گے، یہ دو مسجدیں ایسی جس میں انسانوں کو ضرور جانا چاہیے، تیسری چیز وہاں ہے جنت البقیع، جنت البقیع یہ وہ قبرستان ہے جس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں، جس میں ازواج مطہرات ہیں، جس میں بنات طاہرات ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوپیاں ہیں، یہ وہ مقدس قبرستان ہے، جس قبرستان میں اتنے سارے صحابہ ہوں، خاندان نبوت کے اتنے سارے افراد آرام کرتے ہوں، اور جس قبرستان کی فضیلت یہ ہو کہ جب محشر قائم ہوگا، قیامت آئے گی، تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے سے اور ان کے ساتھ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، اور یہ تین چار کا قافلہ، یہ نورانی قافلہ بڑھتا ہوا جنت البقیع کی طرف جب یہ قافلہ پہنچے گا، تو جنت البقیع سے سب سے پہلے تمام کے تمام انسان جو اس وقت تک اس میں دفن ہو چکے ہوں گے، وہ تمام انسان اس میں سب سے پہلے اپنی قیامت کے دن وہاں سے کھڑے ہوں گے۔ یہ جنت البقیع ہے۔ اس جنت البقیع میں ہمیں صبح شام جانے کا موقع ملتا ہے، مگر کیا ہم طرف سیاحت کے طور پر ایک تاریخی میوزیم کو دیکھنے کے انداز میں؟ نہیں، ہم وہاں جائیں تو یہ سوچیں کہ اللہ یہ کیسے پاکیزہ، کیسے مقدس اور کیسے اللہ کے نیک بندے تھے کہ جن کو موت دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرزمین عطا کی ہے۔ اللہ ہماری موت کا وقت جب آئے تو اچھا دن، اچھا وقت، اچھی حالت، اچھی کیفیت ہمیں عطا کر دینا۔ اے اللہ ان اپنے نیک بندوں کے صدقے تسیر ہمیں اچھی موت عطا کرنا، اور جس طرح آپ نے ان کو برگزیدہ اور پاکیزہ بنا دیا ہے، اللہ ہمیں بھی ان کی طرح سے پاکیزہ بنا کر اپنی قبروں سے اٹھانا۔ اور جب یہ صحابہ یہاں سے اٹھتے ہوئے آپ کے عرش کے سامنے چلتے ہوں گے محشر کے میدان میں، تو اللہ ان کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی چلنے کا موقع دے دینا۔ یہ اچھے جذبات کے ساتھ وہاں جانا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ صاحب یہ ایک تاریخی چیز ہے اور ایک میوزیم کی طرح گویا ہم اس کو سمجھتے ہیں اور یہاں وہ تھے ایسا نہیں، بلکہ عبرت کے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں زمین میں ہمیں دفن ہونا ہے، اللہ اسی طرح سے ہمیں وہاں جانا ہے، کچھ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچانا ہے، کوشش کریں روزانہ چلے جائیں، نہیں تو کم سے کم جمعہ کے دن یا ایک دن نافلہ کر کے اس میں جائیں۔ اسی طرح سے دوسرا ایک حصہ ہے جس کو شہداء احد کہا جاتا ہے، وہاں بھی آپ جائیں گے، وہاں بھی جانے کے بعد ہمیں وہاں بھی کچھ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچانا ہے۔ یہ دو تین مقام وہاں ہیں جو بڑے مقدس ہیں۔ ایسے عام طور پر جو دور والے ہوتے ہیں وہ کئی جگہوں پر آپ کو لے کر جائیں گے جو آپ چلے جائیں گے، مگر یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ مدینہ شریف کا جو سفر ہے، یہ سفر بڑا اہم ہے، بڑا عظیم ہے۔ اس شہر میں اگر کوئی بے ادبی ہو جائے تو اس بے ادبی کا تعلق خدا کے شہر سے ہے۔ اللہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر اپنے حبیب اور اپنے پیارے دوست کے شہر میں اگر کوئی بے ادبی ہو گئی تو اللہ کی محبت بھی چیلنج کہلاتا ہے۔ اس بنیاد پر اس شہر میں ہرگز ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس لفظ سے بے ادبی ٹپکتی ہو، بلکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس امت میں اللہ نے ایسے ایسے بندوں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے عشق و محبت کی انتہا کر دی ہے اور نبی کے قدموں پر جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ خواتین ذرا غور سے سنیں، عورتیں وہاں جب جاتی ہیں اور ان کو جب صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع ملتا ہے، دنیا کے مختلف حصوں سے عورتیں آتی ہیں، ان بیچاروں کو آداب معلوم نہیں ہوتے، وہ اپنے اوڑھنے کو، اپنے دوپٹے کو پھینکتی ہیں اور جالی سے اس کو ٹکراتی ہیں، اسی طرح سے زور زور سے روتی ہیں، ہرگز نہیں۔ خواتین اس روایت کو وہاں پہ یاد رکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی شخص مسجد نبوی کی دیوار میں ایک کھیلی ٹھوک رہا تھا جس سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے کسی کو بھیجا اور کہا کہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ پیارے آقا یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اور تم دیوار میں اپنی کھیلی کو اس تیزی سے ٹھوکتے ہو کہ کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، پیارے آقا کو اس سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک کھٹ کھٹ کی آواز کو حضرت عائشہ جو خاتون ہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہے، یہ کیسے گوارا ہوگا کہ آپ بلا وجہ سے روئیں چلائیں؟ نہیں، آپ کسی کنارے کھڑے ہو جائیں، عظمت کے آنسو ضرور بہائیں، محبت کے آنسو ضرور بہائیں اور محبت کی زبان سے درود پاک پڑھیں، کنارے کھڑے ہو جائیں، آپ کے بدن سے، آپ کی کہنی سے، آپ کے پاؤں سے کسی دوسری عورت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نبی کے دربار میں ان کے مہمان بن کر گئے ہیں، آنے والے سب کے سب مہمان ہیں، تو آپ ہی ایک مہمان دوسرے مہمان کو تکلیف پہنچائے، یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ اس لیے خواتین اس بات کو ذہن میں بیٹھائیں کہ آپ صلاۃ و سلام کنارے کھڑے ہو کر پڑھیں اور محبت کے آنسو بہائیں، चिल्लाएं, चिल्लाए नहीं, अपने कपड़े को फेंके नहीं, और उसी तरह से वहां बैठकर रियाजुल जन्ना में अगर मौका मिल जाए तो वहां नमाज जरूर पढ़ें। अगर आपको किसी से धक्का लग जाए, चोट लग जाए, कोई तकलीफ पहुंच जाए, आप खुले दिलों से उसको माफ कर दें। हर किसी दिल में ना कहें कैसी औरत है, इसको इतनी समझ नहीं पड़ती है, इसको इतना ख्याल नहीं आता। अगर वहां पर आपने अपनी जबान से बेसब्री का जुमला, तकलीफ को जाहिर करने का जुमला अगर आपने निकाल दिया, बेसब्री की बातें निकल गई, तो आप अपने वतन में भी जाएंगे तो बेसब्री बंद कर रहेंगे। इसलिए वहां पर अपनी जबान को बंद रखना है, वहां अपनी जबान को खोलना नहीं है, तो वहां औरतें भी इस तरह से सलातो सलाम पढ़ें। देखिए, जिस वक्त इराक उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में फतह हो रहा था, सहाबे किराम की जमात वहां मौजूद थी, कई इलाके फतह हो गए। एक किला था जो फतह नहीं हो रहा था, हाथ में नहीं आ रहा था। ऊपर से उस किले के अंदर जो गैर लोग रहते थे, उसमें से एक जवान किस्म की खातून ने थोड़ा सा रास्ता खोला और वहां पर जो सहाबे किराम की जमात थी उसको देखा। उसमें हसीन और खूबसूरत एक जवान सहाबी थे, उसने उसको आवाज लगाई कि तुम यहां अंदर अकेले आ जाओ, अगर तुम आ जाओगे तो मैं ये किला खोल दूंगा और सहाबा और अहले ईमान के हवाले कर दूंगी। उस औरत ने कहा, ये जवान सहाबी ने कहा कि पहले तुम अपने जाहिर के किले को और अपने बातिन के किले को मेरे हवाले कर दो, जाहिर का किला और बातिन का किला इस्लाम के हवाले करो, फिर मैं अंदर आ सकता हूं। तो बड़ी समझदार और बड़े ऊंचे घराने की औरत थी, उसने कहा कि ये जाहिर का किला तो मैं समझ गई कि जो हमारा किला है ईंट और पत्थर से बना हुआ, वो मैं हवाले कर दूं, लेकिन बातिन का किला क्या मतलब, ये बातिन का किला, अंदर का किला क्या मतलब पहले समझाओ। तो उसने कहा अंदर का किला ये है कि अपने दिल से शिर्क को और गुनाहों को निकालो और अपने दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत को बैठा दो। अगर तेरे दिल में अल्लाह और नबी पर ईमान और मोहब्बत तेरे दिल में आ जाए तो समझ जाओ कि तेरा ये जो बातिन है, तेरा जो दिल है, ये अल्लाह और ईमान के हवाले हो गया। इस अच्छे अंदाज में बात कही, फौरन उसने दरवाजा खोल दिया और खोलने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आ गई हूं और अपने बातिन और अपने दिल को अल्लाह और नबी के हवाले करना चाहती हूं। देखिए औरत का जज्बा, मैं अल्लाह उसके नबी के को हवाले करना चाहती हूं अपने बातिन और अपने दिल को। मगर अल्लाह जिसकी तारीख को बुलंद रखना चाहते हैं उसके दिल के जज्बात को और बढ़ा देते हैं। इन्होंने कहा तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। उस औरत ने कहा, जरा सुने औरतें, उस औरत ने कहा कि तुम में जो सबसे बड़े हैं, तुम में जो सबसे बड़े हैं उनके पास जाकर मैं अपने दिल को हवाले करना चाहती हूं, उनके पास जाकर कलमा पढ़ना चाहती हूं। तो जो अमीर लश्कर थे उनके पास ले गए, अब्दुल्लाह इब्ने उमर थे, हजरत उमर फारूक के साहबजादे, जब उनके पास वो गई तो उसने कहा ना इनसे जो पड़े हैं उनके पास ले चलो। तो साहबा ने कहा कि पूरे काफिले में अमीर मोमिनीन हजरत उमर फारूक के साहबजादे इब्ने उमर ये सबसे बड़े हैं, अब इनसे बड़ी के पास ये जाकर अपने दिल को हवाले करना चाहती है। तो कहा कि फिर तो तुम मदीना जाना पड़ेगा और सबसे बड़े उमर फारूक हैं अमीर मोमिनीन, उनके पास जाना पड़ेगा। चुनांचे उसने सवारी का इंतजाम किया, साहबा आगे आगे और वो औरतों की छोटी सी जमात मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। जब मस्जिद नबी में पहुंची, देखा हमारे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके चेहरे पर नूरानियत और रूहानियत, तो कहा ये सबसे बड़े हैं, ये सबसे बड़े हैं, इनके पास कलमा पढ़ो, अपना दिल इनके हवाले करो। उस औरत ने कहा इनसे भी बड़े कोई हैं, इनसे भी कोई बड़े हैं क्या? तो सारे सहाबा की निगाहें झुक गई और ये कहा कि इनसे बड़े भी थे मगर अब तो दुनिया से जा चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके, अच्छा दुनिया से जा चुके, मगर उनकी खबर कहां? एक औरत इराक से चलती है मदीना मुनव्वरा और अपने दिल को हवाले करना चाहती है, कहा कि अच्छा उनकी खबर कहां? और सहाबा उनको लेकर मस्जिद नबी में पहुंचे, वहां पहुंचकर नबी अली सलातो वसलाम की उस मकाम पर जिसको मुवाजहा सलातो सलाम पढ़ने की जगह कहा जाता है, वहां पहुंची तो वहां उमर फारूक भी थे, दूसरे सहाबा भी थे। कहा बस इनके बाद अब कोई दुनिया में बड़ा नहीं है, इनके सामने अपने दिल को अपने अल्लाह के हवाले कर दो। बस उस अल्लाह की बंदी ने वहीं पर कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर उसने दुआ की, ए अल्लाह अगर तेरे नबी के दरबार में मेरा पढ़ा हुआ कलमा अगर कबूल है तो اللہ اب کے بعد میں زندہ رہنا نہیں چاہتی، مجھے بھی تو دنیا سے اٹھا کر اپنے پاس بلا لے۔ عمر فاروق وہاں پہ موجود ہیں، محبت کا یہ جملہ تھا، وہیں عورت کلمہ پڑھتے ہوئے گری اور اس کی جان نکل گئی ہے۔ نبی کے قدموں میں جا کر جان دینے والی عورتیں موجود ہیں اس امت کے اندر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد ہم جان تو کیا دیں، اب اب احترام کا خیال اگر نہ ہو، غیبتوں سے چھٹکارا اگر نہ ہو، شکوے شکایت سے چھٹکارا اگر نہ ہو، وہاں اپنے وقت کی پہچاننا اگر نہ ہو، زبان پہ درود پاک اگر نہ ہو، تو ہم کیسے نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ اور کس منہ سے جب محشر کا منظر ہوگا، وہاں مکہ نفسی کا عالم ہوگا، پیاسا کو نہیں پہچانتا ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگتی ہوگی اور بیٹا اپنی ماں سے بھاگتا ہوگا، وہاں کس منہ سے ہم پیارے آقا کے سامنے جامع کوثر پینے کے واسطے جائیں گے؟ اللہ اللہ، وہاں اگر ہم گئے اور میرے پیارے نبی نے بلایا اور فرشتے نے کہہ دیا اے پیارے نبی، یہ عورت، یہ اللہ، یہ آپ کی امتی، یہ آپ کے پاس جامع کوثر تو پینے آتے ہیں، مگر دنیا میں ان کا حال تو کچھ اور تھا، بدلا ہوا کچھ اور تھا، یہ جامع کوثر پینے کے لائق نہیں ہے۔ اگر وہاں فرشتے نے ہمیں آپ کو دھکے دے دیا تو ہم سے بڑھ کر اور کون انسان خسارے میں ہوگا؟ اس لیے آج وقت آ گیا ہے کہ ہم وہاں جا کر اپنی ڈگری کو بنائیں۔ غالب ایک شاعر تھا، ہندوستان کا گزرا ہے، اس کو کسی نے کہا غالب ذرا حج کر لے، مدینہ منورہ چلا جائے، تو چونکہ وہ شاعر تھا، شرابی تھا، تو اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے ایک عجیب بات کہی تھی، غالب کس منہ سے کعبہ جاؤ گے، غالب کس منہ سے کعبہ جاؤ گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یعنی میں کس منہ سے جاؤں، میں تو شرابی بھی ہوں، شاعر ہوں، پانے کھیلتا ہوں، تاج کھیلتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ ہمارے ملک ایک مشہور اللہ کے ولی حضرت مولانا احمد پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے جب یہ شعر آیا تو فرمایا کہ غالب نے اچھی بات نہیں کہی، مومن کی شان جس کو اللہ وہاں بلائے، اس کے دل کے جذبات کیا ہو، اس کے دل کی تمنائیں کیا ہو، اس کے دل کی آرزوئیں کیا ہو، اس کے دل کی امیدیں کیا ہو۔ فرمایا اسی منہ سے کعبہ جائیں گے، شرم کو خاک میں ملائیں گے، رو رو کے ان کو منائیں گے، اپنی بگڑی کو یوں ہی بنائیں گے۔ یہ دربار اپنی بگڑی کو بنانے کا دربار ہے، یہ دربار اپنے ناراض ہونے والے اور روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کا دربار ہے۔ لہذا یہاں کے وقت کی قدر و قیمت کو ہم پہنچانے اور یہاں سے جاتے ہوئے مدینے صاحب سے وہاں پہنچے، وہاں بہت ڈر ڈر کر، وہاں بہت سنبھل سنبھل کر، وہاں بہت دیکھ دیکھ کر وہاں کی دن رات کو ہمیں گزارنا ہے۔ ہرگز ہرگز ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ 10 دن رہنا ہے اور وہاں تو صرف 40 ہی نماز پڑھنا ہے، 40 نماز ہی تو پڑھنا ہے، نہیں نہیں، ہم وہاں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جو بندہ درود پاک پڑھے گا، سنیے ذرا، صرف جمعہ کی فضیلت سن لیجیے کہ جو انسان ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، چاہے مختصر یا لمبی درود پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔ کیا میرے نبی پر 1000 صلوات و سلام پڑھنے والا یہ جہنم میں جائے گا؟ کیا یہ قبر کو اپنی قبر کو جہنم بنا کر جائے گا؟ نہیں نہیں، میرے نبی سے محبت رکھنے والا، صلوات و سلام پڑھنے والا ہے، جس اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کی لاز رکھی ہے اور اس پر یہ مرتبہ دیا ہے، اسی نبی کے شہر مقدس میں جانا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہاں سے دعا کر کے جائیں کہ اللہ وہاں پورے ادب احترام کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، دعا کر دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها اكثر الايات من جميل خيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اے اللہ ہم بڑے گنہگار خطا کار ہیں, اللہ ہم اس قابل تو نہ تھے کہ اس شہر میں آئے مگر مولا آپ نے پہنچایا ہے. مولا آپ کے شان تو یہ ہے چھوٹا سا بچہ بہت گندا ہو جاتا ہے, بدن میں ناپاکی اور پاخانے لگ جاتے ہیں, وہ گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے, میں کیسے آؤں, میرا پورا بدن ناپاک ہے, زمین ناپاک ہو جائے گی, گھر ناپاک ہو جائے گا, باپ دیکھے گا تماشے مار دے گا. مگر ماں مرتی ہے اور اپنے آنکھوں سے اپنے بچے کو پکڑ کے اپنے اندر لے آتی ہے. مولا یہی حال ہمارا ہے, مولا ہم بڑے گنہگار خطا کار تھے, بڑے سیاہ کار تھے, مگر آپ نے رحمتوں سے پکڑ کے مولا اپنے شہر میں بلا لیا ہے. مولا آپ نے اپنی محبتوں کے ساتھ اپنے گھر کا تباہ کرایا ہے, ماں اپنے بچے کو اپنے گھر میں لے لیتی ہے, اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے, اس کے وقار اس کے چہرے کا بوسا دیتی ہے, نہیں دیکھتی میرا بیٹا کتنا گندا ہے, نہیں دیکھتی میرا بیٹا کتنا ناپاک ہے. رب کریم آپ تو اس سے زیادہ کریم بن گئے, آپ تو اس سے زیادہ رحیم بن گئے. مولا آپ نے کعبے سے چمٹنے کا موقع دیا, حبیب میں پیشانی رکھنے کا موقع دیا, اے اللہ ہمارے ناپاک ہاتھوں کو اپنے مطاف میں رکھنے کا موقع دیا. اے اللہ کریموں کے کریم ہیں, رحیموں کے رحیم ہیں, اے اللہ ہمارے آج تک کی حاضری کو قبول فرما لے, مولا قبول فرما لے. اے اللہ ہاتھ پکڑ کے لایا ہوا مہمان جس کارا نہیں چاہتا, مولا جس کو ہاتھ پکڑ کے کوئی لاتا ہے چلو چلو میرے یہاں دعوت ہے, بہت سے مہمان آ گئے ہیں اور تم تو میرے مہمان بننے کے لائق نہ تھے, مگر چلو چلو. مولا جس مہمان کو ہاتھ پکڑ کے لایا جاتا ہے اللہ اسے ضرور کھلایا جاتا ہے. اے اللہ ہم بھی اسی طرح کے مہمان ہیں, آنے کے لائق نہ تھے مگر رحمتوں سے پکڑ کے آپ نے بلایا. اے کریم آتا اب تو عطا فرما دیجئے, رحمت عطا فرما دے, مغفرت عطا فرما دے, خیر و برکات عطا فرما دے, نور و تجلی عطا فرما دے, اپنا قرب نصیب فرما دے, اپنی محبت و معرفت عطا فرما دے, اپنی معیت و یاد عطا فرما. ارے اللہ اب ہم چند گھنٹوں کے بعد سنیچر کو یہاں سے نکلیں گے, آپ کے پیارے حبیب کے شہر میں داخل ہوں گے. ارے اللہ اس شہر میں داخل ہوں گے جن کی عظمتوں کو آپ نے سلام کیا, جن کی عظمتوں کو صحابہ نے سلام کیا, جن کی عظمتوں کو جانوروں نے سلام کیا, جن کی عظمتوں کو پتھروں سلام کیا, جن کی عظمتوں کو درختوں نے سلام کیا, جن کی عظمتوں کو جانوروں نے سلام کیا اور جن کی عظمتوں کو جناتوں نے سلام کیا. اے کریم آقا اسی شہر میں ہم صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہونے والے ہیں. اے کریم آقا ہمیں صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ عطا فرما, محبت کی زبان عطا فرما, عقیدت کی دے کا دل عطا فرما, عظمت کا جسم نصیب فرما. اے اللہ وہاں بیادری سے ہماری حفاظت فرما. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شایع نشان آپ کے صلاۃ و سلام نازل فرما. ارے اللہ آپ کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرما, آپ کی شفاعت نصیب فرما, وہاں رہتے ہوئے اتباع سنت کا جذبہ نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.
ایک اعلان سن لیں, کچھ ساتھیوں کے مشورے سے ان شاء اللہ کی جگہ خاص مشورات کا ایک پروگرام